طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام
وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20 جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 20 روزہ ہے. نماز عصر ادا کر کے مدنی مذاکرے کا حسب معمول سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کر رہا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام تقوا منت مفتی نئی زہ ہے. بابا جان آج میری سالگرہ ہے اور میں آج 7 کی ہو چکی ہوں. بابا جان میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میں
مدنی منی کا اللہ اللہ کرنا مرحبا, اور مفتی نوید صاحب کی شہزادی قصوہ فاطمہ پہلا روزہ رکھا ماشاء اللہ, مبارک ہو. ماں باپ کو بھی ان کے مبارک ہو, اللہ برکت دے قبول کرے. میرے لیے دعائیں فرمائی, اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اسماء اتاریہ بول رہی ہوں. پیارے پیارے باپا جان, 26 رمضان المبارک, آپ کی سالگرہ پر ہم آپ کو کیا تحفہ دیں؟
اللہ اللہ, بس میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کریں اور خوب مدنی کام کریں, نماز روزے کی پابندی ہو, ذکر و اذکار, دینی مطالعہ, قرآن کریم کی تلاوت ہو, ماں باپ کی فرما برداری ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, اگر کوئی شخص بہت جھوٹ بولتا ہو تو وہ سچ بولے, اس کی بات کا یقین نہ ہو تو اسے بھی بدگمانی کہتے ہیں.
اصل بہت جھوٹا بھی کبھی کبھار سچی بات کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہوگا تو اس کی سچی بات پر بھی یقین نہیں آئے گا. اس کو بدگمانی تو نہیں کہا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام مجاہد محمود اتاری ہے، سڈنی آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ وقت کو کاموں کے حساب سے کیسے تقسیم کیا جائے کہ مطالعہ اور نیک کاموں کا بھی وقت نکل آئے. جزاک اللہ خیر.
اس میں یہ کہ اپنی سہولت سے بندہ دیکھ لے کہ کتنی نیند سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے. نیند میں کمی بھی مطلب یہ کہ ہر ایک کو موافق آئی ہے ضروری نہیں، یہ بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. یہ کہ کبھی اپنے طور پر غور کر لے کہ کبھی یہ زیادہ فریش ہوتا ہے، ویسے صبح کا وقت اچھا ہوتا ہے مطالعہ وغیرہ کرنے کے لیے، دماغ فریش ہوتا ہے. تو جب دماغ فریش ہو تو اس وقت اہم کام کرنا چاہیے، اور دینی مطالعہ اہم ہے. اگر دینی مطالعہ کا آپ کے سوال میں میں جو سمجھ سکا ہوں تو صبح کا وقت بہت اچھا ہے اس کے لیے. اسی طرح دیگر عبادات کے لیے بھی تو وقت فکس ہیں، پانچوں نمازوں کے لیے، رات کا وقت تہجد کے لیے، وہ بھی عشاء کے بعد سوئے تو وہ اپنے لیے فکس کر لیں گے کتنے بجے اٹھیں گے آپ. یا یہ بھی سہولت ہو سکتی ہے کہ آپ ایسے وقت اٹھیں کہ تہجد بھی مل جائے، پھر اسی وقت وضو سے چاہیں تو فجر کا وقت ہو گیا تو مسجد میں جا کر بعد جماعت نماز بھی ادا کر لیں. یہ تو ہے نہیں کہ وضو کیا، تہجد پڑھی اور فجر کا وقت ہوتے ہی گھر میں پڑھ کے سو رہے. مسجد کے ہوتے ہوئے جہاں کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جماعت واجب ہے، اس کو لینا چاہیے، ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہے، باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں یا ایسے مقامات رہتے ہیں کوئی مسجدیں ہیں ہی نہیں، تو یا ہیں تو بھی وہ ترکیب نہیں ہوتی آدمی کی، بعض اوقات وہ یا مجبور ہوتا ہے وہ جا نہیں پاتا کوئی بھی عذر ہو، تو ایسا شخص تہجد پڑھ لے پھر اسی وضو سے فجر پڑھ لے.
فجر کتنی تاخیر سے میکسیمم پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ اتنا ذہن ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس سے ہمیں اس کا دہرانا واجب ہو جائے، مطلب اتنا فاصلہ فرق ہونا چاہیے نا.
بہار شریعت میں اوقات مستحبہ، فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی لیٹ کرنا، یعنی اسفار میں جب خوب اجالا ہو یعنی زمین روشن ہو جائے شروع کرے، مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے، پھر ترتیل میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہونے، نماز ٹوٹ گئی ہے یہ پتہ چل جائے، تو طہارت کر کے یعنی پاکی حاصل کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیت تک دوبارہ پڑھ سکے. اور اتنی تاخیر مکرو ہے کہ طلوع آفتاب یعنی سورج نکل آنے کا شک ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شیخ طریقہ امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جب بری باتیں کرنے کی عادت بن جائے تو اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟
اگر وہ گناہ بری گفتگو ہے تو اسے توبہ کی جائے، اگر حقوق العباد بھی اس میں تلف ہوئے ہیں تو تلافی بھی کی جائے، ان سے معافی مانگی جائے توبہ کے ساتھ ساتھ. اور اس سے بچنے کے لیے یہ کہ کوئی کفارہ رکھ دیں، جس سے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ سفر پر گئے تو کچھ رقم رکھ لی کہ اگر میں نے غیبت کی تو یہ رقم میں رائے خدا میں دے دوں گا کفارے میں، لیکن واپس آئے تو رقم ان کے پاس موجود تھی،
کوئی
غیبت ہوئی نہیں ان سے سرزد. اللہ والے تھے، نیک بندے تھے. ہم لوگوں کی حالت تو بس دن میں خدا جانے کتنی غیبتیں ہو جاتی ہوں گی، اس کا شمار و قطار ہی نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ آیا یہ غیبت بھی ہے کہ نہیں.
کہ ہو جاتی ہوں تو آپ نے تو فرمایا نا، یہاں تو ہو جانے کی صورت میں اگر کوئی علم رکھنے والا توجہ دلا دے تو اسے تو بحث کی جاتی ہے. ارے بھائی یہ بھی کوئی غیبت ہے یار.
صحیح تو کہتا ہوں اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں.
یہ نیچر تو
یہ
بے باکی ہے اور یہ کنٹینیو نیچر ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی
منہ پر کہنا زیادہ خطرناک ہے کہ تو ہاتھوں ہاتھ اس کی دل آزاری ہوگی. غیبت ہوتی ہوئی کہ اگلے کی برائی کی جائے, عیب بیان کیا جائے پیچھے کے پیچھے سے برائی بیان کرنے کے طور پر, تو سامنے سے جس کو کہیں گے تو اس کو برا تو لگے گا نا. اپنا عیب کون برداشت کرے گا اس کو کہا جائے. یعنی کسی کو کہا کہ یار تیری اسکوٹر شور بہت مچاتی ہے, فٹیچر ہے, کھٹاڑا ہے, تو کیسا برا لگے گا. تو یہی بات اگر پیچھے سے گئی تو یہ غیبت ہے, سامنے کی غیبت. سیدھی سیدھی دل آ رہی ہے جو بہت خطرناک ہے, اس سے بھی بڑا گناہ. تو کسی کی گاڑی کی برائی, کسی کے لباس کی برائی, کسی کے گھر کی برائی, کہ میں تو اس کے گھر گیا تھا صفائی کا ٹھکانا نہیں تھا, یہ غیبت ہے. یہاں پردے بھی میلے تھے, دھونے کی بھی ان کو مطلب توفیق نہیں ہے, واش روم گیا تو گندا پڑا تھا. تو یہ واش روم کی بھی برائی بیان کی نا, یہ بھی غیبت ہے. کیونکہ وہ جس کا گھر ہے اس کو پتا چلے گا وہ لازمی برا لگے گا کہ یہ میرے بارے میں اس نے ایسی بات کی. ہاں آپ بڑے ہیں, آپ کا ایک وقار ہے اور سمجھا سکتے ہیں, تو نرمی سے سمجھانا صفائی کے تعلق سے وہ ایک الگ صورت ہے. یہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے تو بعض اوقات بھلائی کے لیے سمجھاتے بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ بھی سخت لہجے میں یا تنزیہ انداز میں سمجھائیں گے تو برا لگے گا. نرمی سے سمجھانے کے انداز میں سمجھائیں گے تو شرمندگی ہوگی, برا نہیں لگے گا, اور وہ کہے گا کہ انشاءاللہ آپ آئندہ شکایت نہیں ملے گی, میں صحیح کر لوں گا. جیسا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کے گھر تشریف لے گئے تو نلکا سامنے ہوگا تو پانی کا نلکا ٹپک رہا تھا, پانی ٹپک رہا تھا. آپ نے ایک آدھ بار صاحب خانہ کو بولا کہ بھائی اس کو درست کروا لے, پانی ضائع ہو رہا ہے. تو وہ جی حضور کرتا رہا. پھر آپ کچھ دیر کے بعد اٹھے کہ آپ مجھ سے برداشت, میں کیا ہوا حضرت, میں چلا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میرے سامنے سامنے پانی ضائع ہو رہا ہے, اس کو درست نہیں کروا رہے آپ, میں چلا. آپ کو ایک وقار تھا, روب تھا, نہیں حضرت معافیا مانگی اس نے, فوراً نلکے کی ترکیب بن گئی. تو یوں مت, اگر یہی بات پیچھے سے کی جائے کہ فلاں کا تو نلکا بھی ٹپک رہا تھا, بار بار بولا سنتا ہی نہیں ہے, تو ظاہر ہے بزرگوں سے ایسا ممکن کب ہے کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام کسی کی برائی یوں پیچھے سے بیان کریں, غیبتیں کریں. ظاہر ہے کہ پیچھے سے بیان کی جائے تو برا تو لگے نا, اور ضد بھی چڑھ سکتی ہے. لیکن سرکار مفتی اعظم پر قربان کے اس کی, وہ اصلاح کی بات کرتے تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, اولیاء کرام میں سے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند یہ مولانا مصطفی رضا خان میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے تھے, ولی ابن ولی, عاشق رسول ابن عاشق رسول تھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابر شہزاد تاری سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ہم ہر جگہ اپنے حق کے بارے میں بات کر لیتے اور اظہار رائے کر لیتے, مگر برائی کو ختم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, اور طاقت ہو پھر بھی برائی اس لیے نہ روکے کہ لوگوں سے بات چیت خراب نہ ہو جائے, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اللہ اکبر, اگر برائی دیکھی گناہ ہو رہا ہے اور ظن غالب آ گیا کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا, تب تو فرض ہے کہ اس کو روکے, سمجھائے, اس کو منع کرے اس سے. اور اگر ظن غالب نہیں ہے تو کہ یہ مانے گا نہیں مانے گا, تب بھی اس کو سمجھانا مستحب تو رہے گا کہ نیکی کی دعوت دیں, جسے ہم لوگ نماز روزے کی دعوتیں دے ہی رہے نا. اور اگر اس کو سمجھائے گا تو یہ مار دے گا, تو اب غالباً عزیمت ہے کہ اگر جان بھی جاتی ہے تب بھی نیکی کی دعوت یہ دے. یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے, عرض کر رہا ہوں, باہر شریعت میں یہ سب لکھا ہوا ہے, فتنہ فساد ہو، ہنگامہ ہو، فتنہ فساد ہو، تو اس صورت میں پھر چپ رہے، نہ بتائے اس کو. تو بہرحال ہر صورت میں کسی کی اصلاح کرنی، ڈنڈا لے کر، یہ ہم پر فرض واجب نہیں ہے. پھر دعا کریں کہ اللہ اس کو رائے راست نصیب کرے. نفرت نہیں پھیلنی چاہیے مسلمانوں میں. بعض لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن اصلاح کرنا نہیں آتی، تو ان کو پہلے اصلاح کرنا سیکھنا چاہیے. نہیں، اصلاح کرنے کے لیے بھی ایک یہ اصول ہے کہ سامنے والے کی نفسیات کو پرکھنے کی صلاحیت ہو، اس کا مان موبا بھی جانتا ہو کہ وہ کس سے کس طرح بات کی جائے. اب بزرگ ہیں کوئی، تو اگر وہ کر رہے ہیں کوئی گناہ، ہے 70-80 سال کے بزرگ ہیں، تو اگر اس کو یوں سمجھیں گے، ارے بڈھے اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا، قبر میں پاؤں لٹک گئے، جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے، تو اگر آپ کا کیا خیال ہے، اس کی اصلاح ہوگی یا خرابی ہوگی؟ ہر خرابی ہی خرابی ہوگی. تو اس لیے وہ طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے. چھوٹا ہے تو اس کو اس کے انداز میں سمجھانا ہوگا، بڑا ہے تو اس کے بڑے کے انداز میں سمجھانا ہوگا. اور مؤثر انداز میں سمجھانا بھی ایک آتا ہو. زیادہ تر یہ کام اہل علم کر سکتے ہیں. عام آدمی اتنا کر سکتا ہے جتنا آتا ہے اس کو، نماز پڑھا کرو، تو یہ سب کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ رمضان کا رکھو. باقی باریک مسائل بیان کرنے میں یہ خود بعض اوقات کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے ہی غالب نے ایک بار بتایا تھا، انہی نے، مفتی حسان نے نہیں، شاید اور ہمارے مفتی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بار کسی نے آ کر مسئلہ پوچھنے آئے کوئی اسلامی بھائی، اور سلام کیا تو میں نے جواب نہیں دیا، یا اس کو آواز نہیں گئی جواب کی، تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ جو سائل ہوتا ہے، سوال کرنے آتا ہے، اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہوتا. تو تم نے مجھے توبہ کا کر، توبہ تو تم پر آئے گی کہ بغیر گناہ کے مجھے گناہگار قرار دیا. اس طرح کا ایک چٹکلا بتایا تھا. تو اس لیے شریعت کے احکام بھی پتا ہوں کہ جو سمجھا رہے ہیں یہ 100% ہم درست بھی سمجھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہوئے، ہماری تسبیح ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی لیکن امام صاحب کی ہے، وہ تسبیح مکمل کر کے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مقتدی جن کی ابھی تسبیح مکمل نہیں ہوئی، تو کیا وہ امام صاحب کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں اور دعا میں آمین کے ساتھ ساتھ اپنی جو تسبیح رہ گئی ہے وہ بھی مکمل کر لیں، یا پھر پہلے تسبیح اپنی مکمل کریں اس کے بعد دعا میں شامل ہوں؟
نہ دعا میں سوچکا پڑے، نہ تسبیحات میں سوچکا پڑے. اس طرح جلدی جلدی تسبیحات پڑھنے میں غلط پڑھنے کا پورا پورا اندیشہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھوڑی پڑھیں گے، سبحان اللہ سبحان 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 یہ پڑھتے ہوں گے، یہ تو نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے. تصور میں پڑھ لیں، زبان سے نہ پڑھیں، زبان سے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھنا ہے. اس طرح الحمدللہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کریم بھی اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، درست پڑھنا، ایک ایک حرف صحیح طریقے پر ادا ہونا یہ ضروری ہے. یہ کہ دعا ثانی یعنی دوسری دعا، امام صاحب یہ مساجد اہل سنت میں یہ معمول آتا ہے، ہمارا یعنی کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ کار ہے کہ یہ دوسری دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کے دوران بھی سبحان اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ تسبیح ہے فاطمہ، امام صاحب کے ساتھ اطمینان سے دعا مانگ لیں پھر پڑھ لیں، یا تسبیح ہے فاطمہ ہی پڑھنی ہے، جلدی بھی ہے اور پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو پھر دعا ثانی میں شریک نہ ہوں، اپنی اطمینان سے پڑھ لیں. دونوں کام اکٹھے نہ کریں کہ نہ یہ صحیح ہوگا نہ وہ صحیح ہوگا، دونوں میں گڑبڑ ہو جائے گی.
جمعہ کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟
ظہر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے نا تو وہی جمعہ کا وقت بھی شروع ہو گیا. اور جمعہ اور ظہر میں یہ فرق ہے, آخری میں یہ فرق ہے کہ ظہر کا اگر اتنی کسی کو لیٹ ہو جاتا ہے, کرنا نہیں چاہیے, بارہ کسی کو لیٹ ہو گیا تو اگر عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اب نماز کے دوران عصر کا وقت داخل ہو گیا تب بھی اس کے فرض ظہر کے ادا ہو گئے, سنتیں گئی. اچھا, اور جمعہ میں یہ ضروری ہے, جمعہ میں, فجر میں اور عیدین میں, دونوں عیدوں میں, کہ وقت کے اندر اندر سلام پھر جائے.
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آئے ان میں وسوسے کسی بھی انداز کے ہوں کیا ایمان پر اثر انداز ہوتے ہیں؟
اگر وہ واقعی وسوسہ ہے تو ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتا.
ٹھیک. کچھ لوگ امام شریف کو پگڑی کہتے ہیں.
پگڑی,
پگڑی کہتے ہیں,
پگڑی کہتے ہیں, پگ کہتے ہیں, پگاں بھی شاید, پگاں تو پگ کی جمع ہو سکتا ہو, تو جائز توہین کے لیے ایک مسلمان امام شریف کی توہین کیسے کرے گا؟ پگڑی تو ویسے کہا جاتا ہے, پگڑی, صافہ کہتے ہیں, کئی نام ہیں اس کے.
سوال ہے کہ آج رات تاخ رات ہوگی تو آج رات کا کوئی خاص عمل یا وظیفہ بتا دیں.
یا میں تو بھاگ کے بس اعتکاف میں بیٹھ جاؤں, میں تو بیٹھ ہی جاتا ہوں رہا, مگر سوشل میڈیا والے تو اچھالیں گے تو گورنمنٹ حرکت میں آ جائیے کہ یہ کیوں بیٹھ گیا, بوڑھا ہوں نا یار, بس اب مسجد سے روک دیا گیا ہوں, بس جنت سے نہ روک دیا جاؤں. رمضان شریف کے اب آخری دن رہ گئے, اب اعتکاف نہیں کر سکتے, بڈھا آدمی باہر, نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد میں باہر, کیا ہوگا یار. اللہ کریم ایسا سبب بنا دے کہ جنت میں بے حساب چلے جائیں, وہاں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی.
آمین.
تو آج تو 20 تاریخ ہے, عشر مغفرت کے آخری لمحات رہ گئے عنقریب, یہ بھی ہم سے بس رخصت ہوگا, سلام آخری پر رہا, پھر یہ کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ 21 شب. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اگر ان کا اپنا تجربہ ہے, اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو لیلۃ القدر ہوگی 27 رات, جیسے حرمین طیبین میں مدینہ پاک میں جمعے کو پہلا روزہ ہوا ہے تو وہاں 27 شب لیلۃ القدر. ان کے اپنے, یہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا اپنا تجربہ تھا کہ انہوں نے لیلۃ القدر اس طرح مطلب 27 پائی جبکہ پہلا روزہ منگل یا جمعے کو تھا, زندگی میں انہوں نے دیکھا. اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو فرماتے ہیں 21 شب, آج جو رات آنے والی ہے 21 جب 21 نائٹ ہے جو یہ انہوں نے لیلۃ القدر پائی. اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25 شب, اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا, سیٹرڈے کو ہوا, تو میں نے 23 شب 23 کو شب قدر پایا. جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29 شب 29 شب. تو ہمارا ہفتے کو روزہ ہوا پاکستان میں, تو اس طرح شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے تجربے کے مطابق 23 یہ لیلۃ القدر ہے ان کے تجربے میں. بہرحال یہ کہ 21 شب ہے تو یہ بھی تاک رات ہے, اور لیلۃ القدر کے لیے حدیثوں میں کہ آخری عشرے میں تلاش کرو, تو تاک راتوں میں تلاش کرو, تو 21 رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے, تو آج رات ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو. پھر جانے کب رمضان نصیب ہوگا. تو جا رہا ہے. اللہ 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 کریم رمضان کی محبت نصیب فرمائے. سارا سال رمضان کو ہم یاد کرتے ہیں.
آمین آمین آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیلۃ القدر کی یہ دعا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو لیلۃ القدر میں یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے. اب بی بی عائشہ تو خیر مصحابیہ جنتی صحابیہ تھی, مفتیہ تھی, مجتہدہ تھی اور صالحہ تھی. تو ان کو تو یہ اللہ کی رحمت سے پتہ بھی چل جائے گا لیلۃ القدر ہے کہ نہیں ہے, یہ ہمارا سیزن ہے. تو جب لیلۃ القدر ہے تو وہ یہ دعا پڑھے. تو اب ہمیں تو کنفرم تو پتہ ہی نہیں نا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, یا جس رات لیلۃ القدر ہو تب بھی ہم کو کنفرم پتہ نہیں چلے گا نا کہ لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا گیا ہے. تو اس میں یہ کہ جیسے کہ پانچوں راتیں 21, 23, 25, 27, 29 یہ پانچ راتیں بندہ عبادت میں کوشش کرے کہ شاید آج لیلۃ القدر ہوگی, شاید آج لیلۃ القدر ہوگی. یہ بھی ایک کہ پانچ راتیں مل جائیں عبادت کی تو کوئی تو لیلۃ القدر ہوگی. اللہ لیلۃ القدر بھی نصیب کرے. ہم لوگ تو بس اس سے سست و غافل ہیں کہ اگر پتہ چل بھی گیا تو کر رہا کیا.
اللہ 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 اللہ.
ہاں
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
میری وائف نے اعتکاف بیٹھنا ہے اور وہ کتنے بجے بیٹھے اور ادھر صاحب سے کتنے پہلے بیٹھے اور پھر نفل پڑھنے ہیں یا نہیں پڑھنے ہیں, نفل کس ٹائم پر شروع ہونے کے لیے پڑھنے ہیں, اعتکاف کی نیت کرنی ہے, یہ ذرا پلیز بتا دیں.
اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ کہ سورج غروب ہوتے وقت اسلامی بھائی مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہو, اور اسلامی بہن مسجد بیت گھر میں جو مسجد اس نے بنائی ہے اپنی نماز کے لیے مخصوص کیے جائے گا وہاں موجود ہو اعتکاف کی نیت کے ساتھ, تو یہ اعتکاف ان کا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھنے, بس وہاں اعتکاف کی نیت کہ میں آخری رمضان کے اس آخری اشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اس طرح بہن کہتے میں کرتی ہوں, کہنا بھی شرط نہیں, دل میں یہ ہو کہ اب چاند رات تک میں یہی ہوں جیسے اعتکاف کے ساتھ. تو یہ اس کی نیت ذہن میں ہوتی ہے. اعتکاف یہ سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے اور ہر سال ہر ایک کرے یہ ضروری نہیں ہے. تو بالکل ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں, اعتکاف کر رہی ہوں, میں اعتکاف سے ہوں. تو غروب آفتاب کے وقت ہو, کتنا پہلے ہو یہ شرط نہیں ہے. تو سورج ڈوبے سال میں کہ بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد یا مسجد بیت میں بندی موجود ہو, اعتکاف شروع ہو گیا جیسے سورج ڈوبا, وہ سنت اعتکاف سورج ڈوبتے ہی شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ تھا کہ 21 رمضان المبارک بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے, اسی دن ان کو ختم کر کے سالے سواب کر سکتے ہیں کہ پہلے بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آج بھی کر سکتے ہیں یا کل ہی کرنا لازمی؟
سالے سواب سارا سال کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ خاص اس دن ایک مسلمانوں میں رائج ہے اور یہ اس کو مناتے ہیں تو جائز طریقے پر جو مناتے ہیں ثواب کے حقدار ہیں. تو بالکل سالے سواب 21 کو کریں, لیکن پہلے کریں تب بھی صحیح ہے, بعد میں کریں تب بھی صحیح ہو, سب ہی کو کر سکتے ہیں. کہ جس کا انتقال ہوا اسی دن اس کو اسال ثواب کرنا یہ ضروری نہیں, کسی دن بھی کر سکتے ہیں, ثواب پہنچ جائے گا اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام صدیق اللہ ہے, میں کیفی کے دیر بالا سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ دیر بالا میں ہمارے یہاں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے کہ فلان نے مجھ پر تعویذ کیا ہے, فلان نے مجھ پر تعویذ کیا ہے. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اس طرح تعویذ ہو جاتا ہے، کوئی انسان پر اس کا ٹینشن بھی آ جاتا ہے، اور اس کا اگر آ جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ہماری ضرور شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر.
یہ تعویذ کیا، میں نے کوئی ایسا بد عمل کروایا، جادو کروا دیا، تو یہ ہوتا تو ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایسا ہوا ہے، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے تو جو گانٹھے دھاگوں پر باندھ کر جو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور مختلف اس کی تفسیریں، تو وہ ایک ایک گانٹھ کھلتی گئی، اور اس طرح جادو کا اثر جو تھا وہ ختم ہوا. تو یہ ہوتا تو ہے، لیکن یہ کہ ہر ایک کو ہو ہی جاتا ہے، اور کچھ بھی تکلیف ہوئی تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ تعویذ کر دیا، پھر نعوذ باللہ یہ کہ فلاں نے کیا، کسی پر ہم نے تہمت رکھ دی، کسی بابا جی نے بول دیا کہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے اور اس کا نام یہ ہے یا اس کے نام کا پہلا حرف یہ ہے، اور ہم نے کسی پر یہ طے کر لیا کہ اس کا نام تو میم سے پہلا حرف ہے، تو ہماری جو دور کی خالہ ہے اس وہ مریم نام ہے، اس نے جادو کر دیا، تو یہ خرابی ہے، یہ تباہی ہے کہ اس طرح کسی پر الزام تہمت رکھنا یہ گناہ ہے. تو بات بات پہ یہ وہمات ہوتے ہیں کہ تعویذات کر دیے، تو ضروری نہیں ہے کہ تعویذات کیے ہوں، بیماری آتی ہے، دواؤں سے چلی بھی تو جاتی ہے. اور اگر کسی پر ہو ہی گیا ہے تو وہ مکتبت اپنے اوراد اتاریہ کے جو بستے لگتے ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے، تو پائی پیسہ نہیں لیا جاتا، وہاں سے اس کا توڑ لے لے، جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے جادو کا، تو تعویذات کا تو یہ لے لیجئے، وہ بھی آپ کو تعویذ پڑھنے کا کوئی بتا دیں گے انشاءاللہ، اس سے فائدہ ہوگا. آپ کے کے پی کے میں بھی تو کئی جگہ یہ اوراد اتاریہ کے بستے تو لگتے ہی ہوں گے، اور آن لائن سروس بھی ہماری ہوتی ہے دعوت اسلامی کی، اور شجرے کے اوراد اگر پڑھتے رہیں گے نا تو اس میں بھی جادو سے حفاظت کے بھی اوراد ہیں، اور حدیث پاک میں بہترین طریقہ ہے حصار کا، وہ پڑھ لیا کریں، جب بھی سوئیں تو دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کر کے پہلے یہاں سے اس سنت یہ کہ سیدھی طرف سے یہاں سے شروع کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آگے سے تو آگے سے شروع کریں، اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھریں، پھر دائیں رائٹ پھر لیفٹ، یوں ہر طرح جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا یہ پھیر دیں ہاتھ، پھر دوسری بار بھی کریں، پھر تیسری بار بھی کریں،
دوسری بار بھی پڑھیں،
یہی پڑھنا، یہی پڑھ کر اسی طرح پڑھنا اور اسی طرح ہاتھ پھیرنے، یہ تین بار کل کریں. تو وہ شروع میں اعوذ و بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، پھر ہر سورت کے بعد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ یہ کہ نہ جادو اثر کرے گا، نہ کوئی شریر جن تنگ کرے گا، اور آفات بلیات دو دشمنیوں کی دشمنیاں، دشمن کے حملے، فائرنگ، حادثے، ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، انشاءاللہ سب سے حفاظت ہوتی رہے گی. آپ یہ ریگولر کرنا ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، سستی ہو گئی، نیند چڑھ گئی، چھوڑ دیا، یہ نہیں، بالکل ریگولر بلا نگا کرے. نیند نہیں آتی کسی کو، نیند چڑھ جاتی ہے، وہ عمل کرے انشاءاللہ نیند آنے لگے گی. رات کو چونک کے جاگ جاتا ہے، خوف آتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے گلا دبا رہا ہے، کوئی بوجھ پڑ گیا ہے بدن پر، تو اس طرح کی بھی کیفیات ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. یہ چیزیں ایک بار پڑھنے سے نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، یا کبھی ہو بھی گئی تو گھبرائے نہیں، اب یہ کرتے رہے تو پھر یہ اٹیک جو ہوگا نا یہ ہلکا ہوتا جائے گا. پہلے اگر بہت زیادہ زور سے کوئی دباتا تھا ایسا محسوس تھا، ہلکا دبائے گا ایسا لگے گا. انشاءاللہ اس کا فائدہ ثواب کی نیت سے کریں، اور یہ حصار جو میں نے عرض کیا یہ سنت بھی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہ حصار فرماتے تھے اس طرح کا پڑھنے کا. یہ پڑھیے، یہ شجرہ قادریہ رضویہ جو مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے اس میں بھی یہ طریقہ لکھا ہوا ہے، مدنی پنجسورہ میں بھی یہ طریقہ لکھا ہوا ہے. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.